وليس في قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شيء لأنها ليست بصيود وليست بمتولدة من البدن ثم هي موزية بطباعها والمراد بالنمل السوداء والصفراء الذي تؤذي وما لا يؤذي لا يحل قتلها ولكن لا يجب الجزاء للعلة الأولى. باب الجنایات چل رہا ہے کہ محرم سے مختلف جنایتیں ہو جائیں حالت احرام میں تو اس پر کیا کفارہ آئے گا, اور انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ اگر شکار کرتا ہے تو اس پر جزا واجب ہوگی. اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں وليس في قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شيء. بعوض کہتے ہیں بھائی مچھر کو, نمل کہتے ہیں چیونٹی کو, اور براغیث جمع ہے برغوث کی, اور یہ پسو کو کہتے ہیں بھائی پسو. والقراد, اور قراد جو ہے یہ چچڑی کو کہتے ہیں. چچڑی جیسے انسانی بدن پر جوں پیدا ہوتی ہے اسی طرح حیوانات کے بدن پر جو ہے وہ اس جوں کی طرح ایک کیڑا ہے اسے چچڑی کہتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي قَتْلِ الْبَعُوزِ وَالنَّمْلِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالْقُرَادِ شَيْءٌ, اور نہیں ہے مچھر اور چیونٹی اور پسو اور چچڑی کے قتل کے اندر کوئی چیز, یعنی ان کے قتل پر کوئی چیز اور کوئی جزا محرم پر واجب نہیں. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصُيُودٍ, اس لیے کیونکہ یہ شکار نہیں ہے. وَلَيْسَتْ بِمُتَوَلِّدَةٍ مِّنَ الْبَدَنِ, اور نیز یہ بدن سے بھی یعنی انسانی بدن سے بھی پیدا ہونے والے نہیں. اگر یہ شکار ہوتے تو شکار ہونے کی وجہ سے ان کے قتل پر جزا واجب ہوتی, اور اگر یہ انسانی بدن سے پیدا ہوتے تو اس صورت میں یہ ان کا وہی حکم ہوتا جو میل کچیل کا ہے. اور جس طرح محرم کو میل کچیل دور کرنے سے منع کیا گیا ہے تو ان چیزوں کے قتل پر بھی کیا آتا, ان پر بھی جزا آتی بھائی, جزا آتی, کفارہ وغیرہ آتا. لیکن چونکہ نہ تو یہ شکار ہیں اور نہ بدن سے پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے میل کچیل والا حکم بھی ان کا نہیں ہے, تو ان کی وجہ سے کوئی جزا واجب نہیں ہوگی. یہ معنی لأنها ليست بصيود, اس لیے کیونکہ یہ شکار نہیں ہے. وليست بمتولدة من البدن, اور یہ بدن انسانی سے بھی پیدا ہونے والے نہیں ہیں. ثم هي مؤذية بطباعها, پھر یہ جانور جو ہیں یہ اذیت دینے والے ہیں اپنی طبیعت کے اعتبار سے ہی, جن کی طبیعت ہی کیا ہے یہ تکلیف پہنچانے والے ہیں اذیت دینے والے ہیں. والمراد بالنمل, متن میں چیونٹی کا ذکر آیا تھا تو اب بتلا رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ متن میں جو چیونٹی آئی اس سے مراد جو ہے السوداء والصفراء, وہ سیاہ اور زرد رنگ کی جو چیونٹی ہے وہ ہے, وہ مراد ہے. الذی تؤذی, جو کہ اذیت دیتی ہے تکلیف دیتی ہے. وما لا یؤذی لا یحل قتلها, اور وہ چیونٹی جو تکلیف نہیں دیتی اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے. ولیکن لا یجب الجزاء للعلۃ الاولی, لیکن اگر اس کو کوئی قتل بھی کر دے تو جزا واجب نہیں ہوتی پہلی علت ہی کی بنا پر بھائی, کہ وہ شکار نہیں ہے بھائی, اور اسی طرح نیز وہ بدن انسانی سے بھی پیدا ہونے والی نہیں ہے. وَمَنْ قَتَلَ قَمْلَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ مِثْلُ كَفٍّ مِّنَ الطَّعَامِ. قَمْلَةٌ یہ جوں کو کہتے ہیں بھائی, سر کی جو جوں ہے, اور میم پر شد ڈلا ہوا ہے یہ درست نہیں بھائی. قَمْلَةٌ ہے لفظ قَمْلَةٌ, اور میم پر شد ہو تو یہ لفظ بنے گا قُمَّلَةٌ. قُمَّلَةٌ قملتن جو ہے وہ اس چچڑی ہی کو کہتے ہیں جس کو دوسرا نام قراد بھی ہے, تو وہ یہاں مراد نہیں ہے کیونکہ قراد کا ذکر پیچھے آ گیا تھا, تو یہاں جوں مراد ہے. تو کہتے ہیں ومن قتل قملتن, اور جس نے جوں کو قتل کر دیا, تصدق بما شاء, تو صدقہ کر دے جو چاہے, مثل کف من الطعام, جیسے کہ ایک مٹھی غلے میں سے, ایک مٹھی کیا کر دے غلہ صدقہ کر دے, یہ بھی کافی ہے بھائی. کس کے اندر؟ جوں کو اگر کوئی قتل کر دے. اور یاد رکھیے جوں کو صرف قتل کرنے پر یہ نہیں، جوں کو اگر کوئی زندہ ڈال دیتا ہے زمین پر تو اس صورت میں بھی یہ جزا واجب ہوگی بھائی، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ زمین پر ڈال دینا بھی دراصل کیا ہے، اس کو قتل کر دینا ہی ہے بھائی. اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی، جوں کو زندہ زمین پر ڈالنے سے اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے بھائی. غیر محرم بھی ہو تو جوں کو زندہ زمین پر نہ ڈالے بلکہ اس کو مار دے بھائی. تو ومن قتل قملۃ تصدق بما شاء، اور جس نے جوں کو قتل کیا تو صدقہ کر دے جو چاہے، مثل کف من الطعام، جیسے کہ ایک مٹھی غلے میں سے، لانها متولدۃ من التفس الذی علی البدن، اس لیے کیونکہ یہ جوں جو ہے یہ اس میل کچیل سے پیدا ہوتی ہے جو بدن پر ہوتا ہے. تو اس کا بھی کیا حکم ہوا؟ میل کچیل والا حکم ہوا. اور جوں کو مارے گا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے بدن سے میل کچیل کو دور کر رہا ہے، اس لیے اس میں یہ جزا واجب ہوگی. وفی الجامع الصغیر اطعم شیئاً، یہاں سے صاحب ہدایہ قدوری میں تو آیا کہ جس نے جوں کو قتل کر دیا کچھ صدقہ کر دے، صدقہ کر دے. اور صدقے کا معنی ہو کیا ہوتا ہے؟ کہ مسکین کو ایک چیز کا مالک بنا دیا جائے، یہ بات پہلے ذکر ہو چکی. اور تو اب جامع صغیر کے لفظ کچھ مختلف تھے، اس کے بارے میں بھی صاحب ہدایہ مطلع کر رہے ہیں. کہتے ہیں وفی الجامع الصغیر، اور جامع صغیر میں ہے اطعم شیئاً، کچھ کھلا دے. محرم کیا کر دے؟ کچھ کھلا دے. تو وہاں صدقے کا لفظ ذکر نہیں ہے، کھلانے کا لفظ ذکر ہے. اور صدقے کے اندر تو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، لیکن کھلانے کے اندر تو مالک نہیں بنایا جاتا، بلکہ مسکین کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا ہے کہ اس میں سے وہ کھا لے، تو اس کے لیے یعنی مباح کر دیا جاتا ہے، کھانے کی اجازت ہوتی ہے. تو جامع صغیر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسکین کو اس طعام یا غلے کا، اس چیز کا مالک بنانا بھی ضروری نہیں، بلکہ بطور اباحت کے اس کو کچھ کھلا دے تو یہ بھی کافی ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يُجْزِيهِ أَن يُطْعِمَ مِسْكِينًا شَيْئًا يَسِيرًا عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِبَاحَةِ وَإِن لَّمْ يَكُن مُشْبِعًا، اور یہ دلالت کرتا ہے، یعنی یہ جامع صغیر کی عبارت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اس محرم کے لیے کافی ہے کہ وہ کھلا دے مسکین کو، شَيْئًا يَسِيرًا، تھوڑی سی چیز، عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِبَاحَةِ، اباحت کے طریقے پر، یعنی بے شک مالک نہ بنائے، صرف اباحت کے طریقے پر کوئی چیز تھوڑی سی کھلا دے. وَإِن لَّمْ يَكُن مُشْبِعًا، اگرچہ وہ پیٹ بھرنے والی نہ ہو، پیٹ بھر کر نہ کھلائے، کچھ تھوڑا سا کھلا دے تو بھی یہ اس کے لیے کافی ہے بھائی. کس چیز میں؟ اگر اس نے جوں کو قتل کیا ہو. وَمَن قَتَلَ جَرَادَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ، اور جس نے ٹڈی کو قتل کیا تو صدقہ کر دے جو چاہے. ٹڈی بھائی یہ چھوٹے سے حشرات کی قسم، کیڑا جو گھاس وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا اچھل اچھل کر چلتا ہے، اور اس کی بعض قسمیں بڑی ہوتی ہیں بھائی، بعض قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ بڑی ہوتی ہیں، اور ایک انگلی کے لگ بھگ یا اس سے بھی کچھ بڑی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہیں بعض اوقات لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں فصلوں پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور جس علاقے میں یہ فصلوں پر حملہ آور ہو جائیں تباہی پھیلا دیتی ہیں، تمام فصلیں خراب کر دیتی ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک ایک کھیت وہ ایک دن میں چٹ کر جاتی ہیں، اتنی زیادہ تعداد ان کی ہوتی ہے بھائی. تو ان کو لوگ شکار بھی کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں. تو لہذا اگر کوئی ٹڈی کو قتل کر دے تو ایک ٹڈی کے بدلے جو چاہے صدقہ کر دے. تو کہتے ہیں ومن قتل جرادتن تصدق بما شاء، اور جو ٹڈی کو قتل کر دے تو صدقہ کر دے جو چاہے. لان الجراد من صید البر، اس لیے کیونکہ ٹڈی جو ہے یہ خشکی کے شکار میں سے ہے. فان الصید ما لا يمكن اخذه الا بحيله ويقصده الاخذ، یہاں سے شکار کی تعریف کر رہے ہیں. شکار وہ چیز ہے، وہ جانور ہے جسے بغیر کسی حیلے کے، یعنی بغیر کسی ترکیب کے پکڑنا ممکن نہ ہو، بغیر کسی ترکیب کے وہ قابو میں آنے والا نہ ہو، اور نیز اس کے پکڑنے کا ارادہ بھی کیا جائے. تو شکار کسے کہتے ہیں؟ اس میں دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بغیر ترکیب کے قابو میں نہیں آتا، اور دوسرا کہ اس کے لوگ اس کے پکڑنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں، اور ٹڈی کے اندر یہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں، معلوم ہوا یہ شکار ہے، اور شکار کے اندر تو جزا واجب ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر بھی جزا واجب ہوگی، اور وہ کچھ بھی صدقہ کر دے معمولی سی چیز بھائی۔ تو کہتے ہیں لأن الجراد من صید البر، اس لیے کیونکہ ٹڈی جو ہے وہ خشکی کے شکار میں سے ہے، فإن الصید ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة، اس لیے کیونکہ شکار وہ جانور ہے کہ ممکن نہ ہو اس کو پکڑنا بغیر کسی ہیلے کے، ويقصده الآخذ، اور اس کا ارادہ بھی کرے پکڑنے والا، وتمرة خير من جرادة، اور ایک کھجور بھی ٹڈی سے بہتر ہے بھائی، لقول عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمرۃ خیر من جرادۃ، بوجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے آپ نے فرمایا تمرۃ خیر من جرادۃ، ایک کھجور بھی ٹڈی سے بہتر ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ ایک کھجور بھی ٹڈی سے بہتر ہے بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کسی شخص نے پوچھا کہ ٹڈی کو قتل کرنے کی صورت میں کیا صدقہ کرے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ تمرت خیر من جرادت، ایک کھجور بھی ٹڈی سے بہتر ہے، تو ایک کھجور بھی صدقہ کر دے معلوم ہوا کافی ہے بھائی۔ ولا شیء علیہ فی ذبح السلحفات، سلحفات بھائی لام پر فتحہ ہے اور ہا ساکن ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے محرم پر کچھوے کو ذبح کرنے میں، سلحفات کہتے ہیں کچھوے کو بھائی، بھائی اس کے ذبح کرنے پر کوئی چیز کیوں نہیں واجب محرم پر؟ آگے وجہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ شکار میں سے نہیں ہے، اور محرم کو کس چیز سے روکا گیا ہے؟ شکار سے۔ تو کہتے ہیں لأنه من الحوام والحشرات، اس لیے کیونکہ یہ کیڑے مکوڑوں اور حشرات میں سے ہے، فأشبه الخنافس والوزغات، تو یہ مشابہ ہو گیا خنافس اور وزغات کے۔ خنافس بھائی، خنافس جمع ہے خنفسا کی، خنافس جمع ہے خنفسا کی، اور اردو کی بعض لغات میں اس کا معنی انہوں نے بھنورے کے کیا ہے، بھنورا بھائی، لیکن بھنورا نہیں بھائی، یہ درست معنی نہیں بھائی، بھنورا تو وہ پتنگی کی قسم میں سے ہے اور وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اگر منجد آپ دیکھیں منجد کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس کی صورت تصویر دی ہوئی ہے، اور عربی میں اس کا دوسرا نام جعل ہے، جعل جیم عین لام، اور یہ چھوٹے سے کیڑے حشرات ہیں اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، کچھ گولائی سی ہوتی ہے ان کے اندر، اور ان کے بدن پر اوپر پر جو ہیں پر کے اوپر بھی ایک سخت خول سا ہوتا ہے جس کو یہ کھولتے ہیں، اور پھر نیچے پر ہوتے ہیں اس کے ذریعے یہ اڑتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو المنجد میں اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کو اس کی تصویر مل جائے گی بھائی، تو وہ خنافس بھائی حشرات کی قسم ہے بھائی، اور وزغات یہ چھپکلیوں کو کہتے ہیں۔ تو بات کچھوے کی چل رہی ہے، کہتے ہیں لأنه من الحوام والحشرات، اسی کیونکہ کچھوا جو ہے وہ کیڑے مکوڑا اور حشرات میں سے ہے، فأشبه الخنافس والوزغات، تو یہ مشابہ ہو گیا ان حشرات، وہ جو خنافس ہیں اور جو چھپکلیاں ہیں ان کے مشابہ ہو گیا بھائی، اور ان کے اندر تو کچھ واجب نہیں، لہذا اس میں بھی کچھ نہیں واجب۔ وَيُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ، اور اس کو ممکن بھی ہے پکڑنا بغیر کسی حیلے کے، بغیر کسی ترکیب کے، وَقَذَا لَا يُقْصَدُ بِالْأَخْذِ، اور نیز ان کا ارادہ پکڑنے کا بھی نہیں کیا جاتا، فَلَمْ يَكُنْ صَيْدًا، تو یہ شکار نہیں۔ شکار کی کیا دو شرطیں تھیں؟ کہ بغیر ہیلے کے اس کو پکڑنا ممکن نہ ہو، اور نیز اس کے پکڑنے کا لوگ ارادہ بھی کریں، اور یہ دونوں شرطیں یہاں نہیں، اس کو بغیر ہیلے کے پکڑا جا سکتا ہے، یہ تو بڑا آہستہ چلتا ہے، بہت آہستہ، تو بغیر ترکیب کے بھی اس کو پکڑا جا سکتا ہے، اور نیز لوگ اس کے پکڑنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے، تو یہ شکار نہ رہا، اور جب شکار نہیں تو اس میں جزا بھی واجب نہیں ہوگی۔ ومن حلب صید الحرم فعلیہ قیمتہ، صورت مسئلہ یہ کہ محرم نے شکار کا دودھ نکالا بھائی، دودھ نکالا، تو یاد رکھیے اس صورت میں اس دودھ کی قیمت اس محرم پر واجب ہوگی، دودھ کی وجہ اس کی یہ کہ یہ دودھ جو ہے اس شکار کے اجزاء میں سے ہے، جب یہ اس کے اجزاء میں سے ہے تو یہ کل کے مشابہ ہوا، اور کل شکار کے اندر تو جزا واجب ہوتی تھی، تو اس کے جز یعنی دودھ کے اندر بھی جزا واجب ہوگی. تو کہتے ہیں ومن حلب صید الحرمی، اور جس نے دودھ دوہا حرم کے شکار کا، فعلیہ قیمتہ، تو اس پر اس کی قیمت واجب ہے، لأن اللبن من اجزاء الصید، اس لیے کیونکہ دودھ جو ہے وہ شکار کے اجزاء میں سے ہے، فأشبہ کلہ، تو یہ اس کے کل کے مشابہ ہوا، اور کل کے اندر جزا آتی تھی تو جز کے اندر بھی جزا آئے گی. ومن قتل ما لا يوكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء الا ما استثناه الشرع، اور جس نے قتل کر دیا ایسے جانور کو جس کے گوشت کو نہیں کھایا جاتا، من الصيد شکار میں سے، كالسباع جیسے کہ درندے ہیں، ونحوها اور اس جیسی چیزیں ہیں، تو فعليه الجزاء، تو اس پر بھی جزا واجب ہے، الا ما استثناه الشرع، مگر وہ جانور جن کا شریعت نے استثناء کر دیا. بھئی جس نے کوئی اور جانور درندہ وغیرہ قتل کیا، ماکول اللحم نہیں ہے، مثلا ہرن یا نیل گائے وغیرہ ان کا شکار نہیں کیا، بلکہ کس کا شکار کیا، کسی درندے کا کیا، شیر کا، چیتے کا، تیندوے وغیرہ ان کا شکار کیا، تو کیا ان میں جزا ہوگی یا نہیں؟ صاحب قدوری کیا فرماتے ہیں؟ اس میں بھی جزا واجب ہوگی، سوائے ان جانوروں کے جن کا شریعت نے استثناء کیا ہے. اور کن کا استثناء کیا؟ وہ پچھلے سبق میں آیا تھا کہ وہ کوا ہے، چیل ہے، بھیڑیا ہے، سانپ، بچھو وغیرہ، ان چیزوں کے اندر جزا واجب نہیں، کیونکہ ان کا شریعت نے استثناء کیا ہے، اور باقی سب میں جزا واجب ہوگی. تو کہتے ہیں الا ما استثناه الشرع، مگر وہ جن کا شریعت نے استثناء کیا ہے، وہ ہوا ما عددناہ، اور وہ یہ وہ جانور ہیں جن کو ہم نے شمار کر لیا. پچھلے سبق میں جن کا ذکر آیا تھا، صاحب ہدایہ نے شمار کروایا تھا سب کو. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا یجب الجزاء، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان میں جزا واجب نہیں، کوئی درندے کو اگر قتل کرے تو اس میں جزا واجب نہیں، لانھا جبلت علی الایذائی، اس لیے کیونکہ ان کی فطرت بنائی گئی ہے تکلیف دینے پر، ان کی فطرت ہی کیا ہے، جبلت ہی کیا ہے، یہ تکلیف دیتے ہیں. فدخلت فی الفواسق المستثناتی، تو یہ بھی ان مستثنا فواسق میں داخل ہو گئے جن کا استثناء کیا گیا تھا، وہ پانچ جانور جن کے اندر جزا واجب نہیں، تو یہ درندے بھی کس میں داخل ہو گئے، انہیں پانچ کے میں اندر پانچ میں داخل ہو گئے، تو ان میں بھی جزا نہیں، کیونکہ جیسے وہ تکلیف دیتے تھے، یہ بھی درندے بھی کیا ہیں، ان کی فطرت ہی کیا ہے، یہ تکلیف دیتے ہیں. وقد اسم القلب، دوسری دلیل ان کی امام شافعی رحمہ اللہ کی، وہ فرماتے نیز اس لیے بھی کیونکہ قلب کا لفظ عربی زبان میں، قلب کا کیا معنی، کتا، تو یہ جو قلب کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں تمام درندوں کو شامل ہے، ان سب پر بولا جاتا ہے حقیقت لغویہ کے اعتبار سے، یعنی یہ لفظ ان سب کے لیے وضع ہے، یہ لفظ کیا ہے، ان سب کے لیے وضع ہے. اور حدیث میں تو قلب کا ذکر آیا تھا، اور قلب کا لفظ ان سب کو شامل ہے، تو لہذا یہ سب بھی اسی حکم میں داخل ہو گئے. دلیل سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں وقد اسم القلب یتناول السباع باسرها لغتا، اور اسی طرح قلب کا اسم جو ہے یہ شامل ہے السباع باسرها تمام درندوں کو لغتا باعتبار زبان یعنی عربی زبان کے. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے، اب ہماری دلیل آئی، ہمارے نزدیک درندوں میں بھی جزا واجب ہے. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان سبع الصید، ان کے درندہ جو ہے وہ شکار ہے، لتوحشہ، اپنے وحشی ہونے کی وجہ سے، وکونہ مقصودا بالاخذ، اور نیز اس لیے کیونکہ وہ مقصود بالاخذ ہوتا ہے، اس کے پکڑنے کا ارادہ کیا جاتا ہے. اور کیوں پکڑنے کا ارادہ کیا جاتا ہے؟ اما لجلدہ، یا تو اس کی کھال کے لیے، درندے کی کھال مقصود ہوتی ہے، اس لیے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا جاتا ہے. او لیصطاد بہ، یا اس لیے تاکہ اس کے ذریعے شکار کیا جائے، اس کے ذریعے شکار کیا جائے، جیسے شکاری کتے کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، اسی طرح چیتے اور تیندوے کو بھی شکار سکھلا کر ان کے ذریعے بھی کیا کیا جاتا ہے, شکار کیا جاتا ہے, تو اس وجہ سے بھی ان کے پکڑنے کا ارادہ کیا جاتا ہے. اولی دفع اذاہو, یا ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ان کے پکڑنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کو ختم کیا جائے, ان کی تکلیف سے جان چھڑائی جائے, جیسے خنزیر وغیرہ. تو اس درندوں کے بھی پکڑنے کا ارادہ کیا جاتا ہے, کس وجہ سے؟ بعضوں کی کھال حاصل کرنے کے لیے, بعضوں کو شکار وغیرہ سکھانے کے لیے, اور بعضوں کو ان کی اذیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے. تو معلوم ہوا یہ شکار ہے, اور جب شکار ہے تو اس میں جزا واجب ہوگی. اور آگے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے ان درندوں کو فواسق پر قیاس کیا تھا کہ وہ پانچ فواسق, یہ بھی انہی کی طرح ہیں. والقیاس علی الفواسق ممتنع, اور فواسق پر قیاس کرنا ممکن نہیں ہے. لما فیہ من ابطال العدد, اس وجہ سے کہ اس کے اندر عدد کو باطل کرنا ہے. حدیث میں تو کیا آیا تھا, وہ فواسق کتنے ہیں؟ پانچ ہیں. تو اگر ان درندوں کو بھی ان میں داخل کر دیا جائے تو یہ پانچ سے بڑھ جائیں گے, تو عدد کا جو ہے وہ عدد باطل ہو جائے گا, حالانکہ حدیث میں ان کی تعداد باقاعدہ ذکر ہے عدد کے ساتھ. وسم القلب, دوسری دلیل امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا ذکر کی تھی کہ لفظ قلب عربی زبان کے اعتبار سے ان سب کے لیے وضع ہے, ان سب کے لیے وضع ہے. تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ ایک ہے حقیقت لغویہ, اس کا یہاں اعتبار نہیں کیا جائے گا, بلکہ یہاں عرف کا اعتبار کیا جائے گا. عرف یعنی عام لوگوں کی جو عادت ہے, اور عام لوگ جو ہیں عام عرب بول چال کے اندر قلب بول کر درندہ مراد نہیں لیتے بھائی, اور ترجیح کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ عرف کے ذریعے ہوتی ہے, کیونکہ عرف جو ہے وہ قوی ہے بھائی حقیقت کے مقابلے میں, حقیقت لغویہ کے مقابلے میں. تو کہتے ہیں وسم القلب لا يقع على السبع عرفا, اور قلب کا اسم جو ہے یہ درندے پر واقع نہیں ہوتا, یعنی درندے پر بولا نہیں جاتا عرفاً باعتبار عرف کے, یعنی لوگوں کی عادت کے. والعرف املک, اور عرف زیادہ مالک ہے, یعنی عرف زیادہ قوی ہے کس کے مقابلے میں؟ حقیقت لغویہ کے مقابلے میں. ولا یجاوز بقیمتہ شاتن, اور تجاوز نہیں کیا جائے گا اس کی قیمت کے ساتھ بھیڑ بکری پر بھائی. شاتن بھی پڑھ سکتے ہیں, شاتن بھی پڑھ سکتے ہیں, یہاں پر رفع بھی اور نصب بھی. رفع پڑھیں تو یجاوزو کے لیے یہ نائب الفاعل بنے گا, اور شاتن پڑھیں تو پھر یہ بقیمتی ہی یہ نائب الفاعل بن جائے گا جار مجرور, اور شاتن کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا. کہتے ہیں ولا یجاوز بقیمتہ شاتن, اور تجاوز نہیں کیا جائے گا اس کی قیمت کے ساتھ ایک بھیڑ بکری پر. بھئی درندے میں بھی جزا واجب ہوگی, کوئی شکار درندے کا شکار کر لیتا ہے محرم تو جزا واجب ہوگی, لیکن اس درندے کی قیمت جب لگائیں گے تو اس کی قیمت میں ایک بھیڑ بکری پر تجاوز نہیں کریں گے, یعنی ایک بھیڑ بکری سے زیادہ جزا اس محرم پر واجب نہیں ہوگی. زیادہ سے زیادہ کتنی واجب ہوگی؟ ایک بھیڑ بکری جتنی واجب ہوگی بھائی. یہ معنی والا یجاوز بقیمتی ہی شاتن, اور تجاوز نہیں کیا جائے گا اس کی قیمت کے ساتھ بھیڑ بکری پر. وقال ظفر رحم اللہ, آگے امام ظفر رحم اللہ کا قول ذکر کر رہے ہیں. امام ظفر رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں, جہاں تک اس کی قیمت پہنچتی ہے وہ ساری اس محرم پر واجب ہوگی. وہ اس کو قیاس کرتے ہیں معقول اللحم جانوروں پر جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. مثلا کوئی نیل گائے کا شکار کرتا ہے تو اس پر پوری نیل گائے کی قیمت واجب ہوتی ہے جس جہاں تک بھی وہ پہنچے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جب وہاں پوری قیمت واجب ہوتی ہے تو یہاں پر بھی پورے درندے کی قیمت واجب ہوگی, چاہے بھیڑ بکری سے زائد ہی کیوں نہ ہو جائے. جیسے نیل گائے کے اندر گائے واجب ہوتی تھی, دیکھو بھیڑ بکری سے بڑھ جاتی تھی, تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا. تو وقال ظفر رحمہ اللہ, اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجیبو کی قیمت واجب ہوگی بالغۃ ما بلغت, جہاں تک بھی وہ قیمت پہنچے اعتبارا بمعقول اللحم, قیاس کرتے ہوئے معقول اللحم جانوروں پر، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی قیمت جہاں تک پہنچتی ہے ساری واجب کی جاتی ہے۔ جیسے میں نے مثال ذکر کر دی، نیل گائے میں کیا واجب ہو جاتی ہے؟ پوری گائے واجب ہو جاتی ہے، اور گائے بھیڑ بکری سے زائد ہے یا نہیں؟ تو دیکھو بھیڑ بکری سے زائد چیز واجب ہو رہی ہے، تو اس میں بھی درندوں میں بھی اسی طرح ہوگا، جتنی قیمت ہوگی وہ ساری واجب ہوگی۔ ولنا، اور ہماری دلیل، قوله علیہ السلام، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا الضبع صید وفیہ الشاۃ، کہ ضبع جو ہے، ضبع میں نے آپ کو بتلایا کہ اس کا نام کتابوں میں بجو لکھا ہے، اردو کی کتابوں میں کیا لکھتے ہیں اس کا معنی؟ بجو لکھتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی کبھی تصویر بھی نہیں دیکھی، اور بجو کس قسم کا جانور ہے۔ ہاں دوسرا نام اور عام لغت کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ لگڑ بگڑ ہے، اور میں نے پہلے ذکر کیا تھا یہ کتے کے لگ بھگ ایک درندہ ہے بھائی۔ تو ہماری دلیل جو ہے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا الضبع صید، کہ بجو جو ہے وہ شکار ہے، وفیہ الشاۃ، اور اس کے اندر بھیڑ بکری واجب ہے۔ دیکھیے اس میں بھی حضور علیہ السلام کیا واجب فرما رہے ہیں؟ بھیڑ بکری کو، معلوم ہوا بھیڑ بکری سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ وَلِأَنَّ اعتبار قیمته لمکان الانتفاع بجلده لا لأنه محارب مؤذن، مؤذن بھائی، یہاں زال کے نیچے دو زیر ہونے چاہیے بھائی، دو زیر، اور یا نہیں ہونی چاہیے، یا یہاں گر جائے گی، حالت رفعی اور حالت جری میں یہ یا گر جاتی ہے، جیسے کہ قاضی کے اندر ہے، قاضی کے اندر جب یہ بغیر الف لام کے ہو تو گر جائے گی۔ یا وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ قِيمَتِهِ لِمَكَانِ الْإِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ، اور نیز اس لیے کیونکہ اس درندے کی قیمت کا اعتبار جو ہوگا لِمَكَانِ الْإِنْتِفَاعِ، مکان بمانے وجود کے ہے، مکان مصدر ہے اور کس معنی میں ہے؟ وجود، اور یہ صاحب ہدایہ یہ پہلے بھی کئی جگہ استعمال کر چکے ہیں اسی مصدر کو، لِمَكَانِ الْإِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ اَي لِوُجُودِ الْإِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ، اس لیے کیونکہ اس کی کھال سے نفع اٹھانا وہ پایا جاتا ہے، اس کا وجود ہے، یعنی اس کی کھال سے کیا کیا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ درندے کی قیمت کا اعتبار اس وجہ سے ہے کہ اس کی کھال سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یعنی اس کے سارے اجزاء سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، باقی گوشت وغیرہ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، لہذا سارے کی قیمت نہیں لگائی جائے گی، سارے کی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ باقی معقول اللحم جانور تھا، اس میں تو اس کے گوشت کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، چمڑے کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن یہ درندوں وغیرہ میں تو گوشت وغیرہ کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو حرام ہے کھانا۔ ہاں البتہ اس سے چمڑا اس کی جلد حاصل کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ صرف جلد ہے تو وہ ایک بھیڑ بکری سے زائد اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی اگر صرف کھال کا بھی اعتبار کیا جائے، بعض درندوں کی کھال تو بڑی مہنگی ہوتی ہے، جیسے شیر اور چیتے کی کھال ہے، یہ تو مالدار لوگ یا بادشاہ لوگ بڑی قیمت دے کر خریدتے اس کو بھائی۔ تو جواب کہ بھائی بادشاہوں کے اعتبار سے ہم بات نہیں کر رہے، ہم عام آدمی یا محرم کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، تو وہ اگر شکار کرتا بھی ہے تو اس جانور میں مقصود کیا ہے درندے کے اندر؟ صرف اس کی کھال، تو کھال ہے تو بے شک بادشاہوں کے اعتبار سے اس کی قیمت زیادہ ہو، لیکن محرم کے اعتبار سے صرف کیا ہے؟ ایک جانور کی کھال ہے، اور تو لہذا اس کی قیمت بھیڑ بکری سے زائد نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ اعتبار قیمتِهِ لِمَكَانِ الْإِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ لَا لِأَنَّهُ مُحَارِبٌ مُؤْذِنٌ، اور اس لیے کیونکہ درندے کی قیمت کا جو اعتبار ہے وہ اس کی کھال سے نفع اٹھانے کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ لڑنے والا ہے، مؤذن اذیت دینے والا ہے، لڑنے والے اور اذیت دینے والا ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت نہیں ہے، بلکہ صرف اس کی کھال سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا يُزْدَادُ عَلَىٰ قِيمَتِ الشَّاةِ ظَاهِرًا، اور اسی وجہ سے یہ جو ہم نے دلیل ذکر کر دی، اسی وجہ سے بڑھایا نہیں جائے گا اس کی قیمت کو، اس درندے کی قیمت کو ایک بھیڑ بکری کی قیمت پر ظاہراً باعتبار ظاہر کے، بھائی باعتبار ظاہر کے. وَإِذَا طَالَ السَّبُعُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَتَلَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. صورت مسئلہ یہ کہ ایک درندے نے محرم پر خود حملہ کر دیا تو محرم نے اس کو قتل کر دیا، تو کیا اس کی وجہ سے بھی جزا واجب ہوگی یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس صورت میں اگر درندے نے خود حملہ کیا ہے تو اس صورت میں محرم پر جزا واجب نہیں، جزا واجب نہیں. تو کہتے ہیں وَإِذَا صَالَ السَّبُعُ عَلَى الْمُحْرِمِ، صَالَ يَصُولُ کے معنی حملہ کرنا. وَإِذَا صَالَ السَّبُعُ عَلَى الْمُحْرِمِ، اور جب درندہ حملہ کر دے محرم پر، فَقَتَلَهُ تو محرم نے اس کو قتل کر دیا، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ تو اس محرم پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ اعْتِبَارًا بِالْجَمَلِ الصَّائِلِ، اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجب کہ اس پر جزا واجب ہوگی، اعتبارا بالجمل الصائل قیاس کرتے ہوئے حملہ آور اونٹ پر، جیسے حملہ آور اونٹ ہے اس کے اندر قیمت وغیرہ اس کی واجب ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی اس درندے میں جزا واجب ہوگی. بھائی اونٹ بڑا ہی فرما بردار جانور ہے، حتیٰ کہ اگر کسی بچے 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی اس کی مہار تھما دی جائے تو اتنے بڑے جسم والا جانور ہونے کے باوجود اونٹ بڑی فرما برداری سے اس کے پیچھے چلتا ہے، جدھر کو بھی وہ بچہ لے جانا چاہے وہ اس کو آرام سے لے جاتا ہے. لیکن یہی اونٹ اگر کبھی کبھار بدک جائے اور بگڑ جائے تو پھر یہ بڑا ہی خطرناک ہو جاتا ہے، اور کوئی انسان اس کے قابو آ جائے تو اسے پھر یہ زندہ نہیں چھوڑتا. بھائی تو ایک شخص کا مثلا اگر اونٹ بگڑ گیا اور دوسرے شخص نے اس کو قتل کر دیا، تو یاد رکھیے اس قتل کرنے والے پر اس اونٹ کی قیمت واجب ہوگی، وہ مالک کو دینا پڑے گی، اس کے مالک کو قیمت دینا پڑے گی. اب دیکھو اس اونٹ نے خود حملہ کیا تھا اس آدمی پر، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر اس کی جزا اس پر واجب ہو رہی ہے، اس کی قیمت دینا پڑ رہی ہے، یعنی مالک کو، بھائی مالک کو قیمت دینا پڑ رہی ہے. تو امام زفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جیسے اس حملہ آور اونٹ کے اندر اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، اسی طرح اگر کوئی درندہ بھی کسی انسان یعنی محرم پر حملہ کر دے اور وہ محرم اس کو قتل کر دے تو اس پر بھی کیا واجب ہوگی؟ جزا واجب ہوگی. بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے اعتبارم بالجمل الصائل قیاس کرتے ہوئے حملہ آور اونٹ پر. ولنا اور ہماری دلیل ما روی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قتل سبعا واحدا کبشا، اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے ایک درندے کو قتل کیا، واحدا کبشا اور ہدی بھیجی ایک مینڈھے کی. کبش کہتے ہیں بھائی مینڈھا، وہ دمبا بڑے سینگوں والا جو ہو اس کو کبشن کہتے ہیں. تو اس ایک مینڈھے کی ہدی انہوں نے بھیجی. وقالا اور فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا آپ نے، ان نبتدا نہ کہ یقیناً ہم نے ابتدا کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مینڈھے کی ہدی بھی روانہ فرمائی اس کے قتل کی وجہ سے، اور کیا فرمایا کہ ہم نے پہل کی تھی، ہم نے پہل کی تھی. معلوم ہوا اس سے کہ اگر درندہ پہل کرتا تو اس صورت میں حدی واجب نہیں ہوتی، بھائی حدی واجب نہیں ہوگی. وَلِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ عَنِ التَّعَرُّضِ لَا عَنْ دَفْعِ الْأَذَى، یہ دوسری عقلی دلیل آ گئی. بھائی ایک تو نقلی دلیل گزر گئی، عقلی دلیل یہ کہ محرم کو شکار کھیلنے سے منع کیا گیا ہے اور اپنے آپ سے تکلیف دور کرنے سے اس کو منع نہیں کیا گیا، اور یہاں پر جو جب درندے نے اس پر حملہ کیا تو یہ کوئی اس کا شکار نہیں کھیل رہا بلکہ کیا کر رہا ہے، اپنے آپ سے تکلیف کو دور کر رہا ہے، اپنا بچاؤ کر رہا ہے، اور یہ تو اس کے حق میں ممنوع نہیں، لہذا اس پر جزا بھی نہیں آئے گی. وَلِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ عَنِ التَّعَرُّضِ، اور نیز اس لیے کیونکہ محرم جو ہے اس کو روکا گیا ہے شکار کے پیچھے پڑنے سے، لَا عَنْ دَفْعِ الْأَذَى، تکلیف کو دور کرنے سے نہیں روکا گیا، وَلِهَذَا كَانَ مَأْذُونًا فِي دَفْعِ الْمُتَوَهِّمِ مِنَ الْأَذَى، اور اسی وجہ سے محرم جو ہے اس کو اجازت ہوتی ہے کہ یہ جو فواسق گزرے، بھائی پانچ چیزوں کا استثناء آیا تھا حدیث کے اندر، ان فواسق کا قتل محرم کے لیے جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کیونکہ وہم ہے، وہمی خطرہ ہے کہ کہیں یہ اس محرم پر حملہ نہ کر دیں. بھائی لازمی تو نہیں ہے کہ وہ حملہ کریں، لیکن ان کے قتل کی اجازت دی گئی. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہم تھا، ممکن ہے شاید یہ کیا کہیں اس محرم پر حملہ نہ کر. تو جب ایک وہمی خطرے کی بنیاد پر محرم کو اجازت دی گئی ان حیوانات کو، ان فواسق کو قتل کرنے کی، تو جہاں پر یقینی خطرہ موجود ہو کہ جب درندہ باقاعدہ حملہ آور ہو جائے، تو وہاں بطریق اولا محرم کو شکار کو قتل کرنے کی اجازت ہوگی. دلیل سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ مَأْذُونًا فِي دَفْعِ الْمُتَوَهِّمِ مِنَ الْأَذَى كَمَا فِي الْفَوَاسِقِ فَلِأَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا فِي دَفْعِ الْمُتَحَقِّقِ أَوْلَى، اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ یہ تکلیف کو دور کرنا اپنے آپ سے یہ محرم کے لیے ممنوع نہیں، اسی وجہ سے محرم کو اجازت ہے. کس چیز کی اجازت؟ فی دفع المتوہم من الاذى، دور کرنا وہمی تکلیف کو، وہمی تکلیف کو دور کرنے کی اس کو اجازت ہے. کما فی الفواسق، جیسے کہ ان فواسق میں ہے، فلیئن یکون معذونا، پس یہ کہ اس کو اجازت ہو. فی دفع المتحقق اولا، متحقق یعنی یقینی اور ثابت شدہ خطرے کے اندر اس کو اجازت ہو قتل کرنے کی، اولا، یہ بطریقے اولا ہوگا. خلاصہ دلیل کیا ہوا؟ کہ فواسق کے اندر محرم کو ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے. کس وجہ سے؟ وہمی خطرے کی بنیاد پر. تو جب وہمی خطرے کی بنیاد پر وہاں قتل کی اجازت ہے، تو یقینی خطرے میں بطریقے اولا اجازت ہوگی. یہ معنی فلی ان یکون معذونا فی دفع المتحقق اولا، تو یہ کہ اس کو اجازت ہو ثابت شدہ خطرے کو دور کرنے کے اندر، یہ اولا، یہ بطریقے اولا ہوگا. وَمَعَ وُجُودِ الْإِذْنِ مِنَ الشَّارِعِ لَا يَجِبُ الْجَزَاءُ حَقًّا لَهُ، اور بھئی جب یہ جو جزا واجب ہوتی ہے، یہ حق شرع ہے، حق شرع اللہ کا، یوں کہ حق شارع ہے، اللہ کا حق ہے. اللہ نے احرام کی حالت میں محرم پر پابندیاں لگا دی، وہ اب عبادت کے لیے جا رہا ہے بیت اللہ کے پاس، تو شارع کی طرف سے اس پر پابندیاں لگ گئیں مختلف کاموں کی، اور ان میں سے، پابندیوں میں سے اگر کسی کو وہ توڑے گا تو اس پر جزا واجب ہوگی. بھائی اور یہ جزا کس کا حق ہے؟ شارع کا، یعنی اللہ کا حق ہے. تو یہ شکار بھی احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے، اور شکار کی صورت میں جو جزا واجب ہوتی ہے یہ بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. لیکن جب اللہ کی طرف سے خود قتل کی اجازت مل جائے تو پھر یہ جزا بھی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جزا تو کس کا حق تھا؟ شارع. اور جب شارع نے خود قتل کی اجازت دے دی تو شارع کے حق کے طور پر جزا بھی واجب نہیں. اسی وجہ سے وہ پانچ فواسق جو ہیں ان کے اندر جزا واجب نہیں، کیونکہ ان کے قتل کی شارع نے، شارع کی طرف سے اجازت آ گئی. بھائی تو لہذا ان کے اندر جب یہ درندے نے خود حملہ کیا، اس کے اندر تو شارع کے حق کے طور پر جزا واجب نہیں ہوگی، کیونکہ شارع نے خود کیا کیا، ان کے قتل کی اجازت دی. جبکہ وہ جو حملہ آور اونٹ تھا، اس کے اندر جو جزا واجب ہوتی تھی، جو قیمت واجب ہوتی تھی، وہ کس کا حق ہوتی تھی؟ وہ تو جس اونٹ والا، وہ جو اونٹ کا مالک تھا، اس کو قیمت دینا پڑتی تھی. تو اور اس کی طرف سے کوئی، اس کو قیمت کیوں دینا پڑتی تھی؟ کیونکہ اس کی طرف سے اونٹ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو لہذا درندوں میں اور وہ حملہ آور اونٹ کے اندر، ایک ہے حملہ کرنے والا درندہ اور ایک ہے حملہ آور اونٹ، تو دونوں میں فرق واضح ہو گیا. حملہ آور درندے کے اندر جو جزا واجب ہوتی ہے وہ شارع کا حق ہے، لیکن شارع نے خود اس کے قتل کی اجازت دی ہے، لہذا اس کے اندر جزا واجب نہیں ہوگی. جبکہ اونٹ جو ہے اس کا مالک وہ انسان ہے، وہ بندہ ہے، اور اس کی طرف سے تو اس اونٹ کے قتل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، لہذا اس کے اندر قیمت واجب ہوگی، لیکن درندے کے قتل میں جزا واجب نہیں ہوگی. لہذا امام زفر کا اس در حملہ آور درندے کو حملہ آور اونٹ پر قیاس کرنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ درندے کے اندر جزا وہ حق شارع ہے، اور حملہ آور اونٹ میں جزا وہ حق عبد ہے. بھائی بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی وَمَعَ وُجُودِ الْإِذْنِ مِنَ الشَّارِعِ، اور شارع کی طرف سے اجازت پائے جاتے ہوئے لا يجب الجزاء، جزا واجب نہیں ہوگی حقا لہو، شارع کے حق کے طور پر. جب شارع کی طرف سے اجازت ہے تو پھر جزا شارع کا حق ہو کر واجب نہیں ہوگی. بخلاف الجمل الصائل، بخلاف حملہ کرنے والے اونٹ کے. لأنه لا إذن له من صاحب الحق، اس لیے کیونکہ اس میں قتل کرنے والے کو صاحب حق کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اور صاحب حق کون ہے؟ وَهُوَ الْعَبْدُ، وہ بندہ ہے. وَإِنِ اضْطَرَّ الْمُحْرِمُ إِلَىٰ قَتْلِ صَيْدٍ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ. صورت مسئلہ یہ کہ محرم جو ہے اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، راستے میں جنگل میں سفر کر رہا ہے، وہ مجبور ہو گیا شکار کی طرف، شکار کرنے کی طرف، تو وہ کسی شکار کو قتل کرتا ہے، تو کیا اس پر جزا واجب ہوگی یا جزا واجب نہیں؟ کہتے ہاں بھائی، یہ اس پر بھی جزا واجب ہوگی، اس پر بھی جزا واجب ہوگی. بھائی اس پر کیوں جزا واجب ہوگی؟ یہ بیچارہ تو مجبور ہو گیا تھا، تو اس کی بھی دلیل ذکر کریں گے کہ بھائی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضاً او بہ اذم من رأسہ، کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف وغیرہ ہو ففدیت من صیام او صدقۃ او نسک، تو فدیہ دینا ہے روزے میں سے یا صدقے میں سے یا قربانی میں سے. تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سر میں کوئی تکلیف بیماری وغیرہ ہے، اور یعنی اس کی وجہ سے اس کو حلق کروانا پڑا، بال وغیرہ صاف کروانا پڑے، تو بال وغیرہ یہ صاف کروا سکتا ہے، لیکن کیا کرے؟ فدیہ دے دے. کس چیز کا؟ یا روزے یا صدقہ یا قربانی کر لے. آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ قربانی کرنا پڑے گی اس کو ایک بھیڑ بکری کی، یا پھر وہ کیا کر لے، چھ مسکینوں کو نصف سا ہر مسکین کے حساب سے ان کو صدقہ دے دے گندم، اور یا کتنے تین روزے رکھ لے گا. بھائی تفصیل ذہن میں آئی؟ بھائی تو دیکھیے اس آیت کے اندر عذر کی صورت میں اجازت دی گئی کہ حل کروا سکتے ہو، احرام کی ممنوعات چیز کا ارتکاب کر سکتے ہو عذر کی صورت میں، لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ جزا دینا پڑے گی صورت. لہذا یہ شخص بھی جب مجبور ہو گیا اور کیا کر رہا ہے، شکار کر رہا ہے، تو احرام کی پابندی کو توڑ رہا ہے، اور کس وجہ سے توڑ رہا ہے؟ مجبوری کی وجہ سے. اور مجبوری کی وجہ سے بھی جب شکار کی جب احرام کی پابندی کو توڑا جائے تو اجازت ہوگی، لیکن کس کے ساتھ؟ جزا دینا پڑے گی. بھائی تب دلیل سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وَإِنِ اضْطَرَّ الْمُحْرِمُ إِلَىٰ قَتْلِ صَيْدٍ، اور اگر مجبور ہو گیا محرم شکار کو قتل کرنے کی طرف، فَقَتَلَهُ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، تو اس پر جزا واجب ہے. لِأَنَّ الْإِذْنَ مُقَيَّدٌ بِالْكَفَّارَةِ بِالنَّفْسِ، اس لیے کیونکہ اجازت جو ہے وہ مقید ہے کفارے کے ساتھ. اجازت ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا آئے گا؟ کفار. اس لیے کیونکہ اجازت مقید ہے کفارے کے ساتھ. بن نفس، کس سے؟ نفس سے، یعنی قرآن سے، آیت سے. بھائی علامہ تلوناہ من قبل، بوجہ اس کے جو ہم نے جس کو ہم نے تلاوت کیا اس سے پہلے، پہلے جو ہم نے یہ آیت ذکر کی تھی، ففدیت من صیام او صدقۃ او نسک، ولا باس للمحرم ان یذبح الشاۃ والبقرۃ والبعیر والدجاجۃ والبط الاہلیہ، اور کوئی حرج نہیں ہے محرم کے لیے کہ وہ ذبح کرے بھیڑ بکری کو، ول بقرہ اور گائے بیل کو، ول بعیرہ اور اونٹ کو، والدجاجہ اور مرغی کو، والبطل اہلیہ اور پالتو بطخ کو. معلوم ہوا محرم ان کو ذبح کر سکتا ہے. لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ بِصُيُودٍ، اس لیے کیونکہ یہ چیزیں شکار نہیں ہیں بھائی، یہ تو پالتو جانور ہیں، یہ شکار نہیں ہیں. لِعَدَمِ تَوَحُّشِي، وحشی نہ ہونے کی وجہ سے، شکار تو کیا ہوتا ہے وحشی ہوتا ہے، یہ وحشی نہیں ہے. وَالْمُرَادُ بِالْبَطِّ، بھائی متن میں بطخ کا ذکر آیا تھا، صاحب ہدایہ بتلا رہے کہ یہاں اس سے مراد پالتو بطخ مراد ہے، جنگلی بطخ مراد نہیں، جنگلی بطخ وہ شکار ہے بھائی. تو کہتے ہیں والمراد بالبط الذي يكون في المساكن والحياز، اور بطخ سے مراد وہ بطخ ہے جو في المساكن رہائش میں، رہنے کی جگہوں میں ہوتی ہے، یعنی لوگوں کے گھروں میں رہتی ہے. والحياز اور تالابوں میں ہوتی ہے. لانه الوف، اس لیے کیونکہ یہ جو قسم ہے بطخ کی، یہ الوف، یہ مانوس ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ مانوس ہے، انسانوں میں رہنے والی ہے. بأصل الخلقۃ، اصل خلقت، اصل پیدائش کے اعتبار سے ہی، اصل پیدائش کے اعتبار سے انسانوں کے ساتھ مانوس ہے. بعض جانور اصل پیدائش کے اعتبار سے مانوس نہیں ہوتے، تو ان کو مانوس کر لیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے اس میں اصل خلقت کا اعتبار ہے، کس کا؟ اصل خلقت کا اعتبار ہے. لہذا ہرن جو ہے وہ اصل خلقت کے اعتبار سے وحشی ہے، انسانوں سے دور بھاگتا ہے. اب اگر اس ہرن کو کوئی مانوس بھی کر لے تو بھی محرم کے لیے اس کو ذبح کرنا جائز نہیں، کیونکہ اعتبار کس کا ہے؟ اصل خلقت. اور اصل خلقت کے اعتبار سے ہرن کیا ہے؟ وحشی ہے، شکار ہے، اور محرم کو تو شکار کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا. جبکہ اس کے مقابلے میں اونٹ کو دیکھ لیں، اونٹ جو ہے وہ پالتو جانور ہے، لیکن اگر وہ بدک جائے اور بگڑ جائے تو بھی وہ شکار نہیں بنے گا، بلکہ محرم کے لیے اس کو ذبح کرنا جائز ہے. جائز ہے بھائی، جائز ہے، اس لیے کیونکہ اعتبار اصل خلقت کا ہے، اور اونٹ اصل خلقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ مانوس اور پالتو جانوروں میں سے ہے. سمجھ میں آئے؟ وَلَوْ ذَبَحَ حَمَامًا مُصَرْوَلًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاؤُ، اور اگر محرم نے ذبح کر دیا حمامًا مُصَرْوَلًا، حمام کبوتر، مسرول، مسرول یہ سراویل سے ہے، اور سراویل عربی زبان میں شلوار کو کہتے ہیں. تو حمام مسرول وہ کبوتر جس کو شلوار پہنائی گئی ہو، مراد وہ کبوتر ہے جس کے پیروں پر پر ہوتے ہیں. بھئی آپ نے دیکھا ہوگا بعض کبوتروں کے پنجوں تک جو ہے وہ پر ہوتے ہیں اور بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، تو وہ حمام مسرول کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ حمام مسرول. بھائی تو کہتے ہیں وَلَوْ ذَبَحَ حَمَامًا مُسَرْوَلًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاؤُ، اور اگر محرم نے حمام مسرول کو ذبح کر دیا تو اس پر جزا واجب ہے. خلافاً لِمَالِكٍ رَحْمَ اللَّهِ، بخلاف امام مالک رحم اللہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ اس پر جزا واجب نہیں. لہو، امام مالک رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو الوف مستانس، کہ یہ جو حمام مسرول ہے یہ الوف مستانس، الوف اور مستانس کا ایک معنی ہے کہ یہ مانوس جانور ہے بھائی، یہ مانوس پرندہ ہے بھائی. ولا یمتنع بجناحیہ لبطوء نہوزہ، اور ولا یمتنع، اور یہ بچاؤ نہیں کر سکتا، بجناحیہ اپنے پروں کے ذریعے، لبطوء نہوزہ، بطوء کا معنی سست ہونا اور نہوز کا معنی اٹھنا یعنی اڑان مراد ہے، کسی کو دیکھ کر جیسے ہی پرندہ وہ اوپر کو اٹھے گا یہ ہے نہوز بھائی، اڑان بھائی ابتدائی. تو امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کبوتر ہے یہ مانوس ہے بھائی، کس کے انسانوں سے مانوس پرندہ ہے، اور نیز یہ اپنے پروں کے ذریعے اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا، لبطو انہوزی ہی، اس لیے کیونکہ اس کی اٹھان سست ہوتی ہے، اس کی اڑان کیا ہے سست ہوتی ہے، یہ فوراً ایک دم نہیں اڑ سکتا بھائی، یہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اور شکار تو کیا ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو بچانے والا ہوتا ہے، کسی کے قابو میں نہیں آتا، تو یہ تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ ونحن نقول، اور ہم کہتے ہیں، الحمام متوحش بافضل خلقتی، کہ حمام یعنی کبوتر جو ہے وہ وحشی ہے اپنی اصل خلقت، اصل پیدائش کے اعتبار سے، ممتنع بطیرانی ہی، اور یہ بچاؤ کرنے والا ہے اپنی اڑان کے ذریعے، اپنے اڑنے کے ذریعے یہ کیا کرتا ہے، یہ اڑنے کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ وَإِن بَطِي وَإِن كَانَ، یہاں کانا ہونا چاہیے بھائی، وَإِن كَانَ بَطِيءَ النُّهُوزِ، اگرچہ یہ اٹھان کے اعتبار سے سست ہو گئے، اگرچہ اٹھان کے اعتبار سے سست ہے، ٹھیک ہے، اڑان کے اعتبار سے بے شک یہ سست ہے، لیکن یہ اپنا بچاؤ کرتا ہے کس طرح ہے، یہ اڑ کر اپنا بچاؤ کرتا ہے، تو لہذا بے شک یہ اڑان کے اعتبار سے سست ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ شکار ہی ہے، یہ اسی طرح اپنا بچاؤ کرتا ہے، اور یہ وحشی ہے اصل پیدائش کے اعتبار سے۔ والاستئناس عارض فلم يعتبر، اور یہ جو مانوس ہونا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ کبوتر کیا ہے، مانوس ہے، انسانوں کے ساتھ رہنے والا ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں، والاستئناس عارض، کہ مانوس ہونا یہ عارضی ہے، اصل خلقت کے اعتبار سے یہ وحشی ہی ہے، اور جو مانوس ہونا ہوتا ہے وہ عارضی ہے، فلم يعتبر، اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اصل اعتبار کس کا ہے، اعتبار اصل خلقت کا ہے، عارضی چیز کا اعتبار نہیں، اور یہ اصل خلقت کے اعتبار سے وحشی ہے۔ وَقَدَا اِذَا قَتَلَ ظَبْيًا مُسْتَانِسًا، اور اسی طرح اگر محرم نے قتل کر دیا، ظَبْيًا مُسْتَانِسًا، مانوس ہرن کو، مانوس ہرن کو قتل کر دیا، تو اس صورت میں بھی جزا واجب ہوگی، جیسے کس میں جزا تھی، حمام مسرول میں، تو وقضا، اور اسی طرح جزا واجب ہوگی جب محرم قتل کر دیں مانوس ہرن کو، لأنه صید فی الاصل، اس لیے کیونکہ ہرن جو ہے وہ شکار ہے اصل کے اعتبار سے، یعنی اصل خلقت کے اعتبار سے، فلا یبطله الاستئناس، لہذا اس کے شکار ہونے کو باطل نہیں کرے گا الاستئناس، مانوس ہونا، کیونکہ مانوس ہونا عارضی ہے، اور اعتبار کس کا ہے، اصل، لہذا اصل خلقت کے اعتبار سے بھی یہ شکار ہے، تو یہ شکار ہونا مانوس ہونے کی وجہ سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ مانوس ہو جائے پھر بھی کیا ہے، شکار ہی کا حکم ہے، لہذا محرم کے لیے اس کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ کل بعیری، جیسے کہ اونٹ ہے، اذا ندہ، جب وہ بدک جائے، بگڑ جائے، لا یاخذ حکم الصید فی الحرمت علی المحرم، تو وہ شکار کا حکم نہیں لیتا حرمت کے اندر، علی المحرم، محرم پر، بھئی یہ پالتو جانور جو ہیں ان کا ذبح کرنا تو محرم کے لیے حلال تھا، لیکن شکار کا ذبح کرنا تو اس کے لیے حلال نہیں، اور اعتبار کس کا ہے، اصل خلقت، ہرن جب اصل خلقت کے اعتبار سے شکار ہے، تو اگر اس کو پالتو بنا بھی لیا جائے پھر بھی یہ شکار ہونے سے نہیں نکلے گا، اعتبار کس کا کریں گے، اصل خلقت کا، جیسے کہ اونٹ جو ہے وہ اصل خلقت کے اعتبار سے شکار نہیں، تو جب یہ بگڑ جائے تو بھی اس کا قتل کر، اس کا ذبح کرنا محرم کے لیے حرام نہیں ہوگا، کیونکہ اونٹ اصل خلقت کے اعتبار سے پالتو جانور ہے، اور پالتو جانور کا ذبح کرنا تو محرم کے لیے جائز ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ معنی ہے کل بعیر اذا ندہ، جیسے کہ اونٹ جب وہ بگڑ جائے، جب وہ بدک جائے، لا یاخذ حکم الصید، وہ اونٹ وہ شکار کا حکم نہیں لیتا، فی الحرمت، حرام ہونے میں، علی المحرم، محرم پر، وَإِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَذَبِيحَتُهُ مَيْتَةٌ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا، بھئی یاد رکھیے، محرم اگر شکار کو ذبح کر دے تو اس کا یہ ذبح کیا ہوا شکار مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ محرم اگر کیا کر دے، اگر شکار کو ذبح کر دے تو اس کے ذبح کر دینے سے بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ وہ مردار ہے اور اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو کہتے ہیں وہ اذا ذبح المحرم صیدا، اور جب محرم جو ہے شکار کو ذبح کرے، فذبیحته میتۃ، تو اس کا ذبیحہ کیا ہے، ذبح کیا ہوا جانور میتۃ مردار ہے، لا یحل اکلھا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ اسی لیے چونکہ محرم جب کسی شکار کو ذبح کرے وہ کیا ہوتا ہے، مردار ہوتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں۔ اسی لیے اوپر متن میں دیکھیں جہاں جہاں محرم نے کسی حلال جانور کو بھی وہ ذبح کر لیتا ہے اس کو بھی انہوں نے قتل کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ وَإِنِ اضْطَرَّ الْمُحْرِمُ إِلَىٰ قَتْلِ صَيْدٍ، اگر محرم مجبور ہو گیا کس چیز کی طرف، شکار کو قتل کرنے کی طرف، دیکھو قتل، اس نے تو شکار کو ذبح کیا لیکن اس ذبح کو بھی کس سے تعبیر کیا جا رہا ہے، قتل سے، کہ ذبح ہے ہی نہیں، ذبح کی چیز، اس میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ شکار کو ذبح کرے، لہذا یہ ذبح بھی کرے گا وہ دراصل کیا ہے، قتل ہے، اور جب وہ ذبح نہیں تو اس جانور کا کھانا بھی حلال نہیں۔ اور اسی وجہ سے آگے بھی آیا تھا وَقَذَا اِذَا قَتَلَ ظَبْيَ مُسْتَانِسًا، ہرن کو بھی ذبح کرنے کو کیا لکھا انہوں نے، قتل لکھا۔ اسی وجہ سے بھائی نقطہ سمجھ میں آیا، اور وجہ اس کی ہے کیونکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُ الصَّيْدَ، اور تم شکار کو قتل نہ کرو، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ تو دیکھو وہاں پر بھی شکار کے لیے قتل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو وَإِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا، اور جب محرم ذبح کر لے شکار کو، فَذَبِيحَتُهُ مَيْتَةٌ، تو اس کا ذبیحہ مردار ہے، لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحِلُّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ لِغَيْرِهِ، امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں ہاں محرم اگر کسی شکار کو ذبح کر لے تو وہ شکار حرام ہے، لیکن اگر محرم یہ شکار کسی اور کے لیے ذبح کرے، کسی اور کے لیے، پھر اس کا کھانا جائز ہے، پھر حرام نہیں۔ مثلا محرم نے شکار کو زید کے لیے ذبح کیا ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے ذبح کرے گا پھر تو حرام ہے، لیکن زید کے لیے جو غیر محرم ہے اس کے لیے کیا کر رہا ہے، وہ شکار کو ذبح کر رہا ہے، تو پھر وہ فرماتے ہیں یہ حرام نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ غیر کے لیے اور اس کے کہنے پر شکار کو ذبح کر رہا ہے تو یہ جو فعل کر رہا ہے ذبح والا، یہ منتقل ہو جائے گا اسی دوسرے شخص کی طرف، گویا محرم نہیں کر رہا یہ ذبح بلکہ وہ دوسرا شخص ہی ذبح کر رہا ہے، یوں سمجھا جائے گا بھائی، دوسرے کے لیے جب کر رہے ہیں، جب دوسرے کے لیے کر رہا ہے اس کے کہنے پر کر رہا ہے تو یوں سمجھا جائے گا گویا کہ وہ دوسرا ہی ذبح کر رہا ہے، تو لہذا وہ فعل، اس کی ذبح کا فعل اس کی طرح منتقل ہو جائے گا اور وہ شکار کیا ہوگا، حلال ہوگا، حرام نہیں۔ تو کہتے ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یحل ما ذبحہ المحرم لغیرہ، کہ حلال ہے وہ شکار جس کو محرم نے ذبح کیا ہو، لغیرہ، اپنے علاوہ کے لیے، لأنه عامل له، اس لیے کیونکہ یہ محرم اس کے لیے عمل کرنے والا ہے، یہ ذبح والا عمل اس کے لیے کرنے والا ہے، فانتقل فعله إليه، تو یہ محرم کا فعل جو ہے اس کی طرح منتقل ہو جائے گا، یوں سمجھا جائے گا گویا کہ وہ دوسرا ہی ذبح کر رہا ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے، ان زکات فعل مشروع، کہ ذبح کرنا یہ ایک مشروع فعل ہے، ذبح کرنا ایک فعل مشروع ہے، وَهَذَا فِعْلٌ حَرَامٌ، اور یہ جو محرم کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، شکار کی گردن پر چھری چلا رہا ہے، یعنی اس کو ذبح کر رہا ہے، یہ فعل حرام ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ، تم شکار کو قتل نہ کرو، تو تو ذبح کرنا وہ تو ایک فعل مشروع ہے, اور یہ جو فعل ہے جو محرم کر رہا ہے یہ فعل حرام ہے. فلا یکون زکاتن, تو یہ ذبح نہیں, اس کو ذبح کہیں گے ہی نہیں. ذبح کہیں گے کس کو؟ جس کو جس کی شریعت نے اجازت دی ہو, اور اس کی تو شریعت نے اجازت ہی نہیں دی تو اس کو ذبح بھی نہیں کہیں گے. اور ذبح ہی سے تو جانور پاک ہوتا ہے, اس کا گوشت کھانے کے قابل ہوتا ہے. ذبح نہ کرو تو اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں, تو جب یہ ذبح نہیں تو جانور کا گوشت بھی پاک نہیں, لہذا اس کو کھانا جائز نہیں. تو بلانا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان زکات فعل مشروع, کہ ذبح کرنا یہ ایک شرعی فعل ہے. وہذا فعل حرام, اور یہ جو محرم کر رہا ہے یہ حرام فعل ہے. فلا یکون زکاتا, تو یہ زکات نہیں, یعنی یہ ذبح کرنا نہیں ہے. کذبیحۃ المجوسی, جیسے کہ ایک مجوسی کا ذبیحہ, آتش پرست آدمی ہے بھائی, وہ کیا کر لیتا ہے, وہ ایک جانور کو ذبح کرتا ہے باقاعدہ, اسی طرح لٹاتا ہے اور اس کی گردن پر چھری چلاتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے یہ حلال ہے جانور؟ نہیں, وہ جیسے وہ دیکھو عمل اس نے بھی سارا کیا, اسی طرح جانور کو لٹایا ہے اور اس کی گردن پر چھری پھیری, لیکن اس کو کوئی بھی حلال نہیں کہتا اگرچہ سارا عمل پایا گیا ذبح والا. تو یہاں محرم کے اندر بھی بے شک سارا عمل پایا جائے لیکن اس کو شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہی نہیں, جیسے کہ اس مجوسی کے لیے اس طرح اجازت نہیں ہے بھائی, اس کا ذبیحہ جیسے حلال نہیں ہے. کا ذبیحۃ المجوسی, جیسے کہ مجوسی کا ذبیحہ ہے. وہذا, اور یہ اس وجہ سے, لأن المشروع هو الذي قام مقام المميز, یہ المميز لفظ ہے بھائی, ایک میم یہاں کتابت کی غلطی ہے, ایک میم رہ گیا ہے. وهذا, اور یہ اس وجہ سے, لأن المشروع اي لأن الذبح المشروع, مشروع سے کیا مراد ہے؟ مشروع ذبح مراد ہے. اور یہ اس وجہ سے, وجہ ذکر کر رہے ہیں نا کہ یہ محرم کا, محرم کی ذبح حرام کیوں ہے, وجہ ذکر کہتے ہیں. وہذا, اور یہ اس وجہ سے, لأن المشروع اے الذبح المشروع, کہ مشروع ذبح جو ہے, هو الذي وہ ولی ذبح ہے, قام مقام المميز بين الدم واللحم, جو قائم مقام ہو جائے ممیز کے خون اور گوشت کے درمیان, تیسیراً آسانی کے لیے. بھائی یاد رکھیے, یہ ذبح کا حکم دیا شریعت نے کس وجہ سے؟ وجہ اس کی یہ کہ جانور کے سارے جسم میں خون پھیلا ہوا ہے اور یہ خون نجس ہے بھائی, یہ خون کیا ہے؟ نجس ہے. لہذا شریعت نے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ خون جو ہے گوشت سے جدا ہو جائے. جب یہ خون گوشت سے جدا ہو جائے گا تو خون بہ جائے گا اور پیچھے پاکیزہ گوشت رہ جائے گا, جس کو پھر کھانے کی اجازت دی گئی. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر دیکھا جائے کہ نجس خون ہے اس کے سارے بدن میں, جب نجس خون ہے تو اس سارے خون کو گوشت سے الگ کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ جب تک نجاست کو پوری طرح اس چیز سے نکالا نہیں جائے گا وہ تو صاف اور پاکیزہ نہیں ہوگی. تو اب پورے گوشت میں سے خون کو پوری طرح صاف کر لیا جائے, یہ بڑا ہی مشکل کام ہے. شریعت نے آسانی کے لیے ذبح ہی کو اس کے قائم مقام کر دیا کہ ذبح کر دو بس, اور ذبح کر دیا ہے صحیح طریقے سے تو یوں سمجھیں گے کہ تم نے خون کو گوشت سے کیا کر دیا, الگ کر دیا, چاہے تھوڑا خون نکلے چاہے زیادہ نکلے, اس کو نہیں دیکھنا پھر. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بس آسانی کے لیے کیا حکم دے دیا شریعت نے, ذبح کر لو گے تو یہ ذبح کرنا کس کے قائم مقام ہے؟ خون کو گوشت سے جدا کرنے کے قائم مقام ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے اب دیکھیے کتاب پر, کہتے ہیں وہذا, اور یہ محرم کا ذبیحہ حرام اس لیے ہے, لأن المشروع, اس لیے کیونکہ مشروع ذبح جو ہے, هو الذي وہ ولی ذبح ہے, الذي قام مقام المميز, جو ممیز یعنی جدا کرنے والے فعل کے قائم مقام ہو, جدا کرنے والے فعل کے قائم مقام ہو. جدا کرنے والا کس چیز کے درمیان؟ بین الدم واللحم, خون اور گوشت کے درمیان جدائی کرنے والے فعل کے قائم مقام ہو تحسیراً, کس لیے؟ آسانی کے لیے. فین آدم بن عدامی ہی, تو حلال ہونا, فین آدم این آدم الحل, حلال ہونا معدوم ہو جائے گا بن عدامی ہی اس ذبح مشروع کے معدوم ہونے سے. فین آدم ضمیر کس کو لوٹائی؟ حلال ہونے کو. اور انعدامی ہی کی ہا ضمیر کس کو لوٹائی؟ ذبح مشروع کو. تو جب ذبح مشروع ہوگی تو کھانا حلال ہوگا, اور جب ذبح مشروع معدوم ہو جائے گی تو حلال ہونا بھی کیا ہو جائے گا؟ معدوم ہو جائے گا. اور ذبح مشروع کی وہ کون سی ذبح ہے جس کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے, اور جب اس کو اجازت نہیں تو ذبح مشروع نہ پائی گئی. اور ذبح مشروع تو کیا تھی؟ خون اور گوشت میں ممیز تھی بھائی. خون اور گوشت میں بھائی گوشت کب حلال ہوگا, پاکیزہ کب ہوگا؟ جب خون کو گوشت سے جدا کر دیں, کوئی ایسا ممیز فعل پایا جائے جو کیا کر دے, خون کو گوشت سے جدا کر دے. اور یہ ذبح کرنے سے کیا سارا خون بالکل جدا ہو جاتا ہے؟ نہیں, لیکن شریعت نے اس کو اس ممیز کے قائم مقام کر دیے کہ یہ ایسا فعل ہے جو کیا کر دیتا ہے, خون کے گوشت سے جدا کر دیتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو لہذا جانور حلال کب ہوگا؟ جب ذبح مشروع پائی جائے, اور ذبح مشروع وہ کس کے قائم مقام ہے؟ اس ممیز فعل کے قائم مقام ہے جو جدائی کر دے کس کے درمیان؟ خون اور گوشت کے درمیان. معلوم ہو ذبح مشروع وہ ممیز کے قائم مقام ہوتی ہے, اور اس محرم کو تو ذبح کی اجازت نہیں, تو یہاں ذبح مشروع نہیں پائی گئی. جب ذبح مشروع نہیں پائی گئی تو ممیز نہیں آیا جو کیا کرے, خون اور گوشت میں جدائی کر دے. جب ممیز نہیں آیا تو خون اور گوشت میں جدائی نہ آئی, جب جدائی نہ آئی تو جانور کا گوشت بھی پاکیزہ نہ ہوا. بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی. یہ معنی فین عادم بن عدامی ہی, تو یہ حلال ہونا معدوم ہو جائے گا مشروع ذبح کے معدوم ہونے سے. وَإِنْ أَكَلَ الْمُحْرِمُ الذَّابِحُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ مَا أَكَلَ. صورت یہ کہ محرم نے ایک شکار کیا اور اس کو ذبح بھی کر دیا, اور اس ذبح شدہ میں سے اس نے کچھ گوشت پکا کر کھا لیا, تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنا گوشت اس نے کھایا ہے اس کی بھی قیمت دینا پڑے گی. شکار کی قیمت الگ اور اس کھائے ہوئے گوشت کی قیمت الگ. صاحبین فرماتے ہیں نہیں, شکار کی جزا تو اس پر آئے گی لیکن اس گوشت کی جزا الگ سے نہیں آئے گی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. اور امام صاحب کے مذہب میں بھی تفصیل یاد رکھیے, گوشت کی قیمت علیحدہ تب آئے گی جب اس نے شکار کر لیا, اور شکار کرنے کے بعد اس پر کیا آ گئی؟ جانور کی جزا آ گئی. اس نے جانور کی جزا دے دی اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا کام کیا پکا کر کھانے والا, تو لہذا اب گوشت کی الگ سے اس کو قیمت دینا پڑے گی. لیکن اگر شکار کرنے کے بعد ابھی اس نے جزا نہیں دی, اس سے پہلے کیا کیا, اس گوشت کو کچھ کھا بھی گیا, تو پھر اس صورت میں اس گوشت کی قیمت بھی اسی کل جزا کے اندر داخل ہو جائے گی, اور صرف کیا آئے گی, اسی جانور کی جزا آ جائے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وَإِنْ أَكَلَ الْمُحْرِمُ الذَّابِحُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا, اور اگر اس ذبح کرنے والے محرم نے اس جانور میں سے, اس شکار میں سے کچھ کھا لیا, فعلیہ قیمت ما اکلا, تو اس پر اس کی قیمت واجب ہے جس کو اس نے کھایا ہے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام صاحب کے نزدیک. وقال, صاحبین فرماتے ہیں, لیس علیہ جزاء ما اکلا, کہ اس پر اس کھائے ہوئے گوشت کی جزا واجب نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا, یہ جو اس نے گوشت کھایا حرام کھایا, کیونکہ یہ تو مردار تھا, حلال تھا ہی نہیں. ابھی آپ نے پڑھا محرم کا شکار کو ذبح کرے تو وہ مردار ہے. بھائی بکری وغیرہ ذبح کر سکتے ہیں, آپ نے پڑھ لیا, پالتو جانوروں کی ذبح کی بات نہیں ہو رہی, وہ ذبح کر سکتا ہے وہ حلال ہوگا. ہاں شکار کو ذبح کرے گا تو وہ حرام ہوگا, اس کی بات چل رہی ہے. تو یہ جو اس نے گوشت کھایا یہ حرام تھا, مردار تھا, کیونکہ اس کا تو ذبح پایا ہی نہیں گیا, لہذا اس پر بھی استغفار بھی کرے کہ اس نے حرام کھایا. وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ مُحْرِمٌ آخَرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا, اور اگر اس میں سے کسی دوسرے محرم نے کھا لیا, کس میں سے؟ یہ شکار جس کو ایک محرم نے ذبح کیا تھا, اس کے گوشت کو کسی دوسرے محرم نے کھا لیا, فلا شیء علیہ فی قولہم جمیعا, تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے. فی قولہم جمیعا, ان سب ہمارے تینوں ائمہ کے قول کے مطابق. بھائی لہما, اب دلیل آ گئی صاحبین کی. صاحبین کیا فرماتے تھے؟ چاہے یہ خود کھائے چاہے کوئی اور اس میں سے کھا لے, کسی پر بھی جزا نہیں. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کوئی اور کھائے تو جزا نہیں, یہ خود کھائے تو جزا. دلیل اب ذکر کر رہے ہیں. لہما صاحبین کی دلیل یہ کہ ان ہذہ میتۃن, کہ یہ کیا تھا؟ یہ مردار ہے. فلا یلزمہ باکلہا الا الاستغفار, تو اس محرم پر لازم نہیں ہے اس کے کھانے کی وجہ سے, الا الاستغفار, سوائے استغفار کے, صرف استغفار کرے کہ حرام چیز اس نے کھا لی, مردار کو کھا لیا. وصار كما اذا اكله محرم غيره, اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس کو کسی دوسرے محرم نے کھایا ہو, اور کسی دوسرے محرم کے کھانے کی صورت میں تو بال اتفاق اس پر جزا نہیں آتی تھی, تو لہذا اس پر بھی جزا نہیں آئے گی. ولی ابی حنیفہ, امام صاحب کی دلیل آئی. بھائی امام صاحب کی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں. بھائی والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جہاں کہیں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف آتا ہے, دراصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب مسئلے کی اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ اس گہرائی تک پہنچنا کسی کے بس ہی میں نہیں ہوتا, تو اسی وجہ سے پھر اختلاف آتا ہے. بھائی ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان حرمتہ باعتبار کونہ میتۃ کما ذکرنا, کہ اس کا حرام ہونا, یہ ذبح شدہ جانور کا حرام ہونا کس اعتبار سے؟ بے اعتبار کون ہی میتۃ, اس کے مردار ہونے کے اعتبار سے ہے, کما ذکرنا, جیسے کہ ہم نے ذکر کر دیا. وہ بے اعتبار, اور اس اعتبار سے بھی ہے اس کا حرام ہونا, کہ انہ محظور احرام ہی, کیونکہ یہ اس کے احرام کے ممنوعات چیزوں میں سے ہے. یہ کھانا محرم کا, اس شکار کو کھانا, یہ بھی اس کے احرام کے اندر ممنوع تھا, اس نے ایک ممنوع کام کیا ہے, اور ممنوع کام کرو گے تو کیا آئے گی؟ جزا آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ امام صاحب کی دلیل کیا؟ کہ یہ اس کا کھانا حرام ہے دو وجہ سے, ایک تو کیا, ایک تو یہ مردار ہے, اور دوسری وجہ کیا, یہ احرام کی ممنوع چیزوں میں سے ہے, پابندیوں میں سے ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ احرام کی ممنوع چیزوں میں سے کیسے ہے؟ اب اس کا آگے جواب دیں گے. کہتے ہیں لئن, وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ احرام کی ممنوع چیز کیوں ہے. کہتے ہیں لئن احرامہ هو الذی اخرج السید عن المحلیتی, یہ جگہ اچھی طرح سمجھ لیں بھائی. کہتے ہیں لئن احرامہ, اس لیے کیونکہ اس محرم کا جو احرام ہے, هو الذی, یہی ہے وہ چیز, اخرج الصید, جس نے شکار کو نکال دیا, عن المحلیتی, محل ہونے سے, عن المحلیتی, کس چیز سے؟ یعنی ذبح کا محل ہونے سے. شکار ذبح کا محل تھا یا نہیں؟ نیل گائے کوئی شکار کرتا ہے ذبح کرے گا یا نہیں کرتا؟ ذبح کرتا ہے بھائی اس کو, تو شکار بھی کیا ہے؟ ذبح کا محل. لیکن یہ شکار جس کو محرم نے شکار کیا تھا, یہ کس سے نکل گیا؟ ذبح کا محل ہونے سے نکل گیا. یہ اب ذبح کا محل ہی نہ رہا, کس کے لیے؟ اس محرم کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طرح یہ شکار ذبح کا محل نہ رہا اور ذبح کرنے والا یعنی محرم میں ذبح کی اہلیت ہی نہ رہی, کس کی وجہ سے؟ احرام کی وجہ سے. تو یہ شکار ذبح کا محل نہ رہا, کس کی وجہ سے؟ احرام. اور محرم ذبح کرنے کا اہل نہ رہا, کس کی وجہ سے؟ احرام کی وجہ سے. سمجھ میں آیا؟ تو محل جو ذبح کا نہ رہا وہ بھی احرام کی وجہ سے, اہلیت جو ذبح کی نہ رہی وہ بھی کس کی وجہ سے؟ احرام کی وجہ سے. لہذا اس حرمت کی نسبت اس احرام کی طرف کی جائے گی. اس کے گوشت کھانا حرام ہے, اس کی نسبت بھی کس طرف کی جائے گی؟ بھائی دیکھیے نا, محرم نے کیا کیا, ایک توجہ ہے سبق کی طرف, محرم نے کیا کیا, شکار پکڑا اور شکار کو پکڑ کر ذبح کر دیا. عام آدمی شکار کو پکڑ کر ذبح کرتا ہے, وہ حلال ہوتا ہے یا نہیں؟ حلال ہوتا ہے. لیکن یہ حلال نہیں, یہ مردار ہے. تو صاحبین فرماتے ہیں اس کی حرمت صرف اس لیے کیونکہ یہ مردار ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, یہ مردار بھی ہے اور نیز اس کا کھانا اب احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی بن گیا, اس کو وہ کھا بھی نہیں سکتا. کیوں نہیں کھا سکتا؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ شکار یہ محل ذبح نہ رہا, کس وجہ سے نہیں رہا؟ احرام کی وجہ سے. اور یہ شخص اس میں ذبح کی اہلیت نہ رہی, کس وجہ سے نہ رہی؟ احرام کی وجہ. تو محل ہونا بھی معدوم ہوا احرام کی وجہ سے اور اہلیت بھی معدوم ہوئی, کس وجہ سے؟ احرام کی وجہ سے. لہذا اس گوشت کی حرمت کی نسبت احرام کی طرف بھی کی جائے گی. کس کی طرف؟ احرام کی طرف بھی کی جائے گی. معلوم ہوا احرام کی وجہ سے بھی اس کا گوشت کھانا حرام ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں لأن احرامہ هو الذی اخرج الصید عن المحلیۃ, محل ہونے سے محلیت, یہ یا مشدد اور تا ملا کر ساتھ یہ کیا کر لیا جاتا ہے؟ مصدر بنا لیا جاتا ہے. تو محل, محل کا معنی تو جگہ, محلیت محل ہونا, کیا ترجمہ کریں گے؟ محل ہونا. لأن احرامہ هو الذی اخرج الصید عن المحلیۃ, اس لیے کیونکہ اس کا جو احرام ہے اس نے نکال دیا شکار کو, عن المحلیۃ کس چیز سے؟ محل ہونے سے. والذابح عن الاہلیۃ, اور ذبح کرنے والے کو نکال دیا عن الاہلیۃ کس سے؟ اہل ہونے سے. کس چیز میں؟ شکار کو محل ہونے سے نکال دیا اور ذبح کرنے والے کو اہلیت سے نکال دیا. کس چیز میں؟ فی حق الزکاتی, ذبح کے حق میں. ذبح کے اعتبار سے اب وہ شکار محل ذبح نہیں, اور ذبح کے اعتبار سے وہ محرم اب اس میں ذبح کی اہلیت نہیں. فصارت حرمت التناول بهذه الوسائط مضافۃ الى احرامه, پس کھانے کی حرمت وہ ان واسطوں کے ذریعے وہ منسوب ہو گئی, الا احرام ہی, کس کی طرف؟ اس کے احرام کی طرف اس کی نسبت ہو گئی. تو معلوم ہوا اس کا کھانا کس وجہ سے حرام ہے؟ اس کے احرام کی وجہ سے بھی اس کا کھانا حرام ہے. دلیل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بخلاف محرم آخرا, بخلاف کسی دوسرے محرم کے, اس میں امام صاحب بھی فرماتے تھے اس پر جزا نہیں. کہتے ہیں لأن تناولہ ليس من محظورات احرامه, اس لیے کیونکہ اس کا کھانا وہ اس کے احرام کی پابندیوں میں سے نہیں ہے. اس محرم کے لیے پر پابندی تھی کیونکہ اس نے اس کو ذبح کیا تھا, حالانکہ اس نہ تو اس میں اہلیت تھی اور نہ شکار میں شکار ذبح کا محل تھا, تو اس کے حق میں پابندی تھی, لہذا اس کے لیے یہ گوشت کھانا ممنوع ہے. دوسرے محرم کے لیے اس کے احرام کی یہ پابندی نہیں. ہاں یہ معنی نہیں کہ دوسرے محرم کے لیے یہ گوشت حلال ہو گیا, ہے تو یہ حرام ہی, لیکن یہ ہے اس پر جزا نہیں آئے گی, یعنی اس کے احرام کی پابندی نہیں ہے. یہ پابندی صرف کس کے حق میں تھی؟ ذبح کرنے والے محرم کے حق میں تھی, غیر ذابح محرم کے حق میں نہیں. وہ کھائے گا تو اس نے صرف مردار کھایا اور استغفار کرے, اور اس نے کھایا تو اس نے مردار بھی کھایا اور احرام کی پابندی بھی توڑی, لہذا جزا بھی واجب ہو. یہ معنی بخلاف محرم آخر بخلاف دوسرے محرم کے لئے ان تناولہ لیس من محظورات احرامہ، اس لیے کیونکہ اس کا کھانا جو ہے وہ اس کے احرام کی ممنوع چیزوں میں سے نہیں ہے۔ چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔